خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة
والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
درس شفا شریف ہمارا جاری ہے الحمدللہ عز و جل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن آیات میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کیا ہے، وہ آیتیں اور ان کی تفسیر میں اقوال علماء امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلے اسباق کے اندر، پچھلے دروس میں ہم نے ورفعنا لک ذکرک کے تحت تفسیری گفتگو کی، اور اس ضمن میں علماء کرام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے کچھ آیتیں اور ان کے ضمن میں محدثین کے اسلاف کے اقوال انشاءاللہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی آیت جو آج کے سبق کی ہے، جس میں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک شان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ ہے قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ اور معروف اور ہر ایک کو تقریباً یاد ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن پاک کی تفسیر کے مختلف طرق ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور ارفع جو طریقہ کار ہے قرآن پاک کی تفسیر کا، اولاً تو قرآن پاک کی تفسیر ہر ایرے گرے کا کام نہیں، اس کے لیے کثیر علوم کی حاجت ہوتی ہے، اور صرف علوم نہیں بلکہ اس کے اندر ماہر ہونا، پھر اس کے بعد اسلاف کے دامن کو پکڑنا، ماہر اساتذہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، صحبتوں کا ہونا، ادب و احترام کا ہونا، یہ بہت ساری چیزیں علوم کے ساتھ اس کی حاجت پڑتی ہے۔ تو قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ اور ارفع جو تفسیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی آیتیں ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک ہی آیت ایک مقام پر ہے، دوسرے مقام پر آپ جائیں گے تو وہ دوسری آیت اس آیت کی وضاحت کر دے گی۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو دم ہے، خون ہے، اس کے بارے میں مطلقاً فرمایا کہ یہ حرام ہے، یعنی نجس ہے، لیکن دوسرے مقام پر اس کی صراحت کی گئی دمم مسفوحا، یعنی یہ حرام جو نجیس خون ہے وہ کون سا ہے، بیتا خون، ٹھیک ہے۔ اس پر جو مشہور و معروف مثال دی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی یہی آیت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اس کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت جو سورۃ النساء کے اندر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ بات نعمت کی ہو رہی ہے کہ جن پر تو نے نعمت کی، یعنی اللہ نے نعمت کی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس پر نعمت کی، تو قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد کہ جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان سے مراد وہ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، یعنی وضاحت کر دی گئی کہ ان پر انعام ہوا ہے. اور بھی دیگر افراد کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے کن پر انعام کیا. تو قرآن پاک کی تفسیر کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کر کے اس آیت کے معنی کو واضح کیا جائے، اس کی تفسیر کی جائے. اس کو کہتے ہیں کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے. اسی طرح احادیث طیبہ کے بارے میں ہے کہ ان الاحادیث یفسر بعضہ بعضا، کہ احادیث جو ہیں وہ بعض کی بعض تفسیر کرتی ہیں. تو قرآن پاک کی تفسیر کا ایک اعلیٰ اور عرفہ طریقہ، سب سے بہترین طریقہ، یہ قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک کی تشریح کرنا ہے، توضیح کرنا ہے. لیکن ابتدا میں عرض کر دی کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی سے اپنے طور پہ کوئی کرنے لگے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. علماء نے اس موضوع پر مستقلاً کتابیں لکھی ہیں، پوری پوری کتابیں ہیں کہ جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہے. اس کو تفسیر معصور بھی بولتے ہیں، تفسیر معصور بھی بولتے ہیں. معصور کا اطلاق قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنے پر بھی ہوتا ہے، اور احادیث طیبہ اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ذریعے قرآن پاک کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو بھی تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے. معصور میم الف سا واو را، تفسیر بالمعصور. قرآن پاک کی تفسیر کا ایک طریقہ کار تو یہی کہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے اس کی تفسیر اور توضیح کی جائے. ایک طریقہ کار خود احادیث طیبہ ہوتی ہیں کہ احادیث میں اس بات کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، اس سے مراد کون ہے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے ترمذی شریف کی کہ اس سے مراد یہود ہیں. اور الضالین، نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد کون ہے؟ نصارہ. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال کے ذریعے، تابعین، کبار تابعین جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے تابعین، ان کے اقوال کے ذریعے بھی قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. اور کبار تابعین عمومی طور پر اس طرح کی باتیں جو سنتے ہیں وہ صحابہ سے انہوں نے بات سنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب آئیے، یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط یعنی صراط مستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالی نے آگے وضاحت فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے نعمت کی ہے. یعنی خود قرآن پاک کی دوسری یہ آیت پہلی والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ سوال پیدا ہوا سیدھا راستہ کن کا، تو اگلی آیت نے اس کی تشریح اور توضیح کر دی کہ راستہ ان کا جس پر تو نے انعام کیا ہے. مزید اگر ہم غور و فکر کریں جو آگے اقوال آ رہے ہیں کہ ابو العالیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حسن بصری کے زمانے کے، اسی طریقے سے امام حسن بصری، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس کو ہم قرآن پاک کی کئی دیگر آیتوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک تو وہی آیت جس میں تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، منعم علیہ کون ہیں؟ کن کن پر انعام ہوا ہے؟ ان میں انبیاء شامل ہیں. جب انبیاء شامل ہے تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بدرجہ اولا شامل ہے. پھر قرآن پاک کی مشہور آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی سیدھا راستہ چلا، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ تک پہنچائے. اللہ تک پہنچانے والا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جس کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا آپ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق قرآن تھے، یعنی حضور جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک عملی تفسیر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس آیت کو اگر قرآن پاک کی دیگر آیتوں کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے تو جو سیدنا ابو العالیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي أُمِّ الْكِتَابِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. یعنی مفسرین کا اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے. اچھا اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہر مقام پہ اختلاف کہنے کا مقصود نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں ٹکراؤ ہی ہو رہا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو یہ لازمی نہیں ہے. اختلاف سے مراد ان کی رائے، اس سے مراد یہ ہے ان کی رائے یہ ہے، لیکن یہ دونوں متفق بھی ہو سکتے ہیں، دونوں متفق بھی ہو سکتے ہیں. اور ایسا اختلاف یہ امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، ایسا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے. جیسے حدیث پاک ہے کہ اختلاف و امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یعنی علماء کا اختلاف، جو مجتہدین ہیں، جو علماء متباحرین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا آپس میں اگر کسی موضوع پر کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ جو ادلہ کی روشنی میں ہو اور پھر اس پر مزید کلام ہے، تو وہ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوا کرتا ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ مفسرین کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہوں، ایسا نہیں. بلکہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے، بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے. یہ تمام کی تمام باتیں بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے اور آپ کے صحابہ کرام بھی ہیں. تو یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کہ حضور کی ذات بھی مراد ہے اور صحابہ بھی مراد ہیں اور اہل بیت اطہار بھی مراد ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر اختلاف سے مراد کوئی تضاد والے معنی مراد نہیں، کہ آپس میں کوئی ٹکراؤ ان کا ہو رہا ہو، یہ لازمی نہیں ہے. تو فرمایا کہ مفسرین کا اللہ تبارک و تعالی کے فرمان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس میں اختلاف ہوا. تو ابو العالیہ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم اس سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخیار اہل بیتہ واصحابہ، یعنی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، جو بہترین شخصیتیں ہیں. حکا عنہما ابو الحسن الماوردی، یعنی اس قول کو، اس بات کو امام حسن بصری سے اور امام ابو العالیہ سے روایت کرنے والے ابو الحسن الماوردی ہیں، جن کا تذکرہ میں نے ابتدا میں کر دیا تھا کہ ان کی کتاب النکت والعیون کے نام سے ہے. النکت والعیون کے نام سے ان کی تفسیر ہے، جو 6 جلدوں کے اندر مطبوع ہے. اس میں یہ مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر فلاں کا کیا قول ہے، فلاں کا کیا قول ہے، کس نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو اپنی اس کتاب کے اندر النکت والعیون میں یہ امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ابو العالیہ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے بہترین اصحاب اس سے مراد ہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں وحکا مکی عنہما، کہ مکی نے بھی اس قول کو ان دونوں سے نقل کیا ہے. مکی سے مراد امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی، صاحب قوت القلوب، صاحب قوت القلوب مشہور بزرگ ہیں. انہوں نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے ان دونوں سے، یعنی امام حسن بصری سے اور امام ابو العالیہ سے. امام ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی بھی اس بات کو نقل فرماتے ہیں. مزید آپ فرماتے ہیں یہ صاحب قوت القلوب کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صاحباہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی صراط مستقیم سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی مراد ہے. تو صاحب قوت القلوب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے دونوں صحابہ ہیں. اب اسی بات کو سامنے رکھ لیں آپ, جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ مفسرین کا آپس میں اگر کسی مقام پر اختلاف ہوتا ہے تو اس سے لازمی نہیں ہوتا کہ ٹکراؤ ہی ہو رہا ہو. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے اور آپ کے اصحاب مراد ہیں, تو اصحاب میں کون کون آ گیا؟ تمام کے تمام صحابہ کرام علی مردوان آ گئے. تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اولا شامل ہیں, بدرجہ اولا شامل ہیں. تو دوسری تفسیر کی گئی تو اس سے مراد بھی یہی ہو گیا. انہوں نے اس کی تخصیص کر دی, خاص کر دیے کہ اس میں مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم صحابہ مراد ہیں, تو آپس میں اس میں ٹکراؤ یہ نہیں ہوا کرتا. اچھا, اب یہ مسئلہ ہے کہ جیسے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے, تو چونکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اس شفا شریف کو بیان کرنے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ ان سے جو سوال ہوا تھا, ان سے جو عرض کی گئی تھی وہ یہی کی گئی تھی کہ آپ اقوال علماء کو ذکر کریں, متقدمین اور متاخرین دونوں طرح کے علماء کے اقوال کو ذکر کریں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر حقوق کے بارے میں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اس لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی آیت کو ذکر کر دیا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب اس میں پہلے امام حسن بصری کا, امام ابو العالیہ کا ذکر کیا, پھر امام ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کیا. اب آگے مزید اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ حقا ابو اللیث السمرقندی مثلہ عن ابی العالیہ, کہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح کی بات سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فرمان صراط الذین انعمت علیہم میں عن عبد الرحمن بن زید, یعنی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اسی طرح کی بات حضرت عبد الرحمن بن زید, یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں, ان سے بھی اس طرح کی بات ذکر کی ہے. یعنی صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات, آپ کے صحابہ, آپ کے اہل بیت اطہار, یہ مراد ہیں. تو اس بات کو کس کس نے نقل کیا؟ امام حسن بصری نے, امام ابو العالیہ نے, اور یہی بات امام ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیان فرماتے ہیں. پھر اس بات کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن زید سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ کے صحابہ مراد ہیں. تو یہ بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, گویا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا, مدحت کا اس میں یہ بیان ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے, دعا سکھا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس طرح دعا کرو کہ ہمیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلا, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر چلا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی اگر کوئی طالب علم اچھا پڑھنے والا ہے اس کی مثال دے کر کہا جائے کہ بھائی اس کے طریقے پر چلو, اس کا انداز اپناؤ, تو اس طالب علم کی کتنی تعریف ہوگی, کتنی مدحت ہوگی کہ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا اچھا شخص ہے, اتنا قابل اور لائق ہے کہ اس کے طریقے کار کو اختیار کرو. تو خود رب تبارک و تعالی جس ہستی کے بارے میں فرمائے کہ اللہ تک پہنچنا ہے, وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو, اللہ کی رضا حاصل ہو, تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. اگلی آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی یہ آیت پوری اس طرح ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغیش فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یعنی جس نے طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کیا اللہ پر ایمان لے کر آیا، جس نے طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کیا اللہ پر ایمان لے کر آیا تو اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، یعنی عروۃ الوثقی کا مطلب ہے، وثقی بولتے ہیں مضبوطی کو، ٹھیک ہے، عروہ یہ جیسے رسی گول ہو گئی، گول رسی کا آپ دائرہ بنا لیں اور اس دائرے میں آپ زور سے اس کو پکڑ لیں اور وہ مضبوط رسی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک مضبوط سہارا حاصل کر لیا، تو جس نے شیطان کا انکار کیا اللہ پر ایمان لے کر آیا اس نے مضبوط رسی کو، مضبوط گرہ کو، مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، اب وہ گرے گا نہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوگی۔ تو اب یہ مضبوط رسی سے مراد کون سی ذات ہے کہ جو بندے کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، جس کو پکڑنے سے بندے کو مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے، جس کو پکڑنے سے بندے کو مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھا، شیطان کا انکار کیا، وہ مضبوط رسی کو تھامنے والا ہے، مضبوط رسی وہ کہ جس کو اس نے پکڑ لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، تو یہ مضبوط رسی سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے اندر آ جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامنے والا ہو جاتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام لینے والا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ مضمون بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کامرانی ہے ہی اس صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ یہ پچھلا مضمون بھی اسی پر تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اس بات کے مدعی ہو، اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کون کرے گا؟ جو شیطان کا انکار کرنے والا ہو، ظاہر ہے کہ اگر دشمن ہے، کوئی شخص دشمن ہے تو دوست کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے، اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان، تو اللہ کو جو دوست مانے گا، اللہ کو جو محبوب مانے گا، لازمی طور پہ وہ شیطان کی دشمنی رکھے گا، شیطان سے وہ بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ کفر کا انکار کرنے والا ہے، وہ شیطان کا انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہو، ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور شیطان کا انکار کیا، اس نے کیا کیا؟ مضبوط رسی کو تھام لیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو فتبعونی، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب یہ اتباع ہو جائے گی، پیروی ہو جائے گی، تو پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی وہ مقام ہے، وہ نعمت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ ایک مضبوط رسی کو تھام لینے والا ہے، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو گئی، تو جب اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو گئی وہ داخل جنت ہوگا، اللہ کی نعمتوں کے اندر جائے گا. تو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، شیطان کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لے کر آیا، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تھام لیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھام لیا تو اب وہ داخل جنت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے. اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد اسلام ہے، وقیل الاسلام، اس سے مراد اسلام ہے، یعنی عروۃ الوثقی سے مراد، مضبوط رسی سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن اسلام بھی کیسے ملا؟ حضور تھے تو اسلام ملا نا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو پھر اسلام بھی نہ ملے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، آپ اسلام لے کر آئے، آپ نے ایمان دیا، تو اس صورت میں ہمیں ایمان و اسلام نصیب ہوا، اور ایمان و اسلام نصیب ہوا تو ہمیں مضبوط رسی نصیب ہوئی. تو اسلام کو بھی اگر ہم یہ کہیں کہ عروۃ الوثقی سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. اگر اس بات کو بھی ہم تسلیم کریں تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شان ثابت ہوتی ہے، کہ اسلام کا ملنا ہے اس پر موقوف کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت کبرا تسلیم کیا جائے، اول نعمت تسلیم کیا جائے، تو ہی اسلام کی نعمت ملی ہے، ورنہ اسلام کی نعمت بھی ہمیں نہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شہادت التوحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے. تو یہ بھی وہی بات ہے، اسلام والی بات ہے، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اس سے مراد یہی ہوگا کہ وہ مومن ہو جائے گا اور اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور جو اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر داخل ہو جائے گا، مضبوط رسی کو پکڑنے والا ہو جائے گا. فرماتے ہیں وحکا عبد الرحمن السلمی عن بعضہم، یعنی عبد الرحمن السلمی بعض مفسرین سے نقل کرتے ہیں، فی تفسیر قوله تعالی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن فصام لها واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے جس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، لن فصام لها، جو اس سے جدا ہونے والی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عروۃ الوثقی سے مراد انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وقیل الاسلام، اور اس سے مراد ایک قول کے مطابق اسلام ہے. وقیل شہادت التوحید، اور ایک قول کے مطابق سے شہادت التوحید یعنی کلمہ توحید مراد ہے. آگے ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دو مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستقل نعمتیں بندے کے اوپر ہو ہی رہی ہیں. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہ ہو تو بندوں کو شیطان اچک کے لے جائیں، بندوں کو شیطان اچک کے لے جائیں، کیونکہ شیطان ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن بھی ہے اور چھپا ہوا دشمن بھی ہے. دشمن واضح ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، تو اس اعتبار سے وہ ہمارے پر حاوی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمیں شیاطین سے بچاتے ہیں، جو ہمیں شیاطین سے بچاتے ہیں. تو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہماری ذات پر ہو رہی ہیں، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہ ہوتی، اس کی نعمتیں نہ ہوتی تو ہم بچے ہوئے نہ ہوتے. اب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کی تفسیر میں سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمتہ بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اس سے مراد کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی نعمت ہے کہ جن کو تم شمار نہیں کر سکتے؟ فرمایا نعمتہ بمحمد، اللہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو تم پر نعمت کی ہے اس نعمت کو تم شمار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی دیگر نعمتیں ہیں، دیگر نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے ارفع جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ذریعے ہم پر نعمت ہوئی ہے، اس نعمت کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، اس کو ہم شمار کرنے جائیں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری ذات پر ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب مطلق بولا جاتا ہے، جب مطلق لفظ بولا جاتا ہے، نعمت بولا، تو مطلق سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے. مطلق سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے، اور فرد کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی بات کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان الفاظ میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النعمت الکبرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کائنات کے اندر جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ملتی ہے. تو اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ سب سے ارفع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نعمت ہے. کہ آپ کی نعمت ہے تو ساری نعمتیں ہیں، اگر آپ کی نعمت نہ ہو تو کوئی بھی نعمت باقی نہ رہے. تو چونکہ ساری نعمتوں کا منبع، ساری نعمتوں کا سبب، ساری نعمتوں کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اس لیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے تمہارے پر نعمتیں کی ہیں ان کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وقال سہل فی قوله تعالی، سہل بن عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نعمتہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے وہ مراد ہے. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شان ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے میری بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمتیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. یعنی تم کما حقہ اس بات کو جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر تمہارے پر کتنی بڑی نعمت کی ہے. یہ قیامت کے دن کھلے گا. سورہ زمر کی آیت نمبر 33 اور 34، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. یعنی وہ ہستی کہ جو سچ لے کر آئی اور اس سچ کی اس نے تصدیق کی، تو یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس ہوگا، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس موجود ہے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے، تو سچائی یعنی اس سے مراد اسلام، جو اسلام لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، احکام اسلام لے کر آئے، یعنی والذی جاء بالصدق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے صدق کو لے کر آئے، یعنی سچائی کو لے کر آئے. یعنی اس میں تعریف یوں بیان ہو رہی ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور جو لے کر آئے ہیں نا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. والذی جاء بالصدق، وہ ہستی کہ جو سچی بات لے کر آئی ہے، غلط بات لے کر نہیں آئی. وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے. اب یہ صدق بھی سے مراد کیا ہے کہ اس کی تصدیق کرنے والی کون ہے, اس کی تصدیق کرنے والے. تو ایک قول کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات ہے, کہ فقط اتنا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات لے کر آئے سچی, بلکہ لے کر بھی آئے اور اس بات کی خود تصدیق بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ اور حق فرمایا ہے, اللہ نے سچ اور حق فرمایا ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام علی رضوان کی ذات ہے, مومنوں کی ذات ہے, کہ والذی جاء بالصدق وصدق به, حضور سچ لے کر آئے اور حضور کی باتیں جو بھی تھیں اس کی صحابہ نے مومنوں نے تصدیق کی کہ حضور جو بات لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے, سچی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به, وہ ہستی کہ جو سچ لے کر آئی اور اس سچ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے رب کے پاس جو وہ چاہتے ہیں, جو وہ پسند کرتے ہیں ان کے رب کے پاس وہ موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اس سے یہ واضح ہے کہ خود رب تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے سچ کو لے کر آئے ہیں اور اس سچ کی خود تصدیق بھی کرنے والے ہیں. اور صدقہ بھی سے مراد اگر ہم صحابہ کرام علی رضوان کو لیتے ہیں, اس سے مراد ہم دیگر مومنوں کو لیتے ہیں, یا خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں, تو ان صحابہ کی مومنوں کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اولئک هم المتقون, یہ کیا ہیں, پرہیزگار ہیں, نیکوکار ہیں. جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اولئک هم المتقون, یہ کیا ہیں, پرہیزگار ہیں. اولئک کیا ہے, جمع کا ہے, اس میں اشارہ جمع کے لیے, ہم ضمیر بھی جمع کے لیے, متقون کا صیغہ بھی جمع کا ہے. اگر اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق, وہ ہستی جو سچائی لے کر آئی, وہ صدق بھی اور اس کی تصدیق بھی کی, دونوں سے مراد کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اولئک کیوں آیا ہے, اولئک کیوں آیا, پھر تو واحد کا صیغہ آنا چاہیے تھا نا, اس میں اشارہ واحد آنا چاہیے تھا اور ہوا آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, متقی آنا چاہیے تھا, متقون نہیں آنا چاہیے تھا, واحد کے صیغے آنے چاہیے تھے, جمع کے صیغے کیوں لائے گئے, تو جمع کے صیغے تعظیم اور تکریم کے طور پہ لائے گئے ہیں, تعظیم اور تکریم کے طور پہ لائے گئے ہیں, کہ بعض اوقات جب کسی کی عظمت کو, اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, ہم نے یہ کام کیا. تو جب کسی کے کمال کو, کسی کی فضیلت کو, کسی کی اہمیت کو بیان کرنا ہو تو اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں, جمع کا صیغہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچ لے کر آئے اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں. یہ ایسے عظیم ہیں, ایسے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کے صیغے کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہی پرہیزگار ہیں, یہی پرہیزگار ہیں, یعنی جمع کا صیغہ ان کے لیے استعمال فرمایا. یہ اس صورت میں جبکہ صدق بھی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات گرامی ہو, اور اگر ہم صدق بھی سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق لیتے ہیں, یا اس سے مراد ہم صحابہ کرام علی رضوان لیتے ہیں, یا اس سے مراد ہم دیگر مومنین لیتے ہیں, تو پھر اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ افراد کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان تمام کے لیے جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہے, اور نیکوکاروں کی, پرہیزگاروں کی اللہ کی بارگاہ میں یہی جزا ہے. دیکھیے, وقال تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اکثر المفسرین علی ان الذی جاء بالصدق هو محمد, کہ جو صدق لے کر آئے اس سے مراد کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقال بعضهم, اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہو الذی صدق به, کہ صدقہ بھی سے بھی مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہے. وَقُرِيَ صَدَقَ بِالتَّخْفِيفِ, اور صدقہ کو تخفیف کے ساتھ, یعنی صدقہ کی جگہ صدقہ بھی پڑھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور سچ لے کر آئے, سچ لے کر آئے اور اس کو سچ بیان بھی کیا, لے کر بھی آئے سچی بات اور سچی بات کو آگے بیان بھی کیا. وقال غیرهم اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ الذی صدق به جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ مؤمنون. ٹھیک ہے. وقیل ابو بکر اور بعض کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو چونکہ آپ سب سے اعلیٰ اور عرفا آپ کی تصدیق تھی, سب سے اعلیٰ اور عرفا آپ کی تصدیق تھی کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلا جھجک تصدیق فرمایا کرتے تھے, اور آپ صدیق اکبر ہیں, تو اس لیے خاص طور پر آپ کی ذات کو یہاں پر مراد دیا گیا ہے. وقیل غیر ھذا من الاقوال اور دیگر اور بھی اس آیت کی تفسیر میں اقوال ذکر کیے گئے ہیں. آخری آیت اس فصل کی جو قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے, ایک سب سے پہلی لقد جاءکم رسول من انفسکم, پھر اس کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پھر اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح, اس کے بعد الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ صراط الذین انعمت علیہم, پھر یہ آیت کریمہ کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, پھر اس کے بعد وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, پھر اس کے بعد وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. آخری آیت کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کی ایک تفسیر تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں چاہے زبان سے کریں چاہے آپ دل کے ذریعے کریں, یعنی اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں, اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کریں, اور حقیقت ہے کہ جب بندہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے, اس کی تخلیقات پر غور کرتا ہے, تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, چین حاصل ہوتا ہے. اسی طرح زبان سے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے, اطمینان کا سبب بنتی ہے, چاہے فی الوقت اس کو ایسا محسوس نہ ہو رہا ہو لیکن جب وہ غور سے یہ چیز سوچتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز اطمینان کا سبب بن جاتی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ باوجود میرے گناہوں کے اس نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی, وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے, وہ میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے. جب یہ باتیں بندہ سوچتا ہے تو پھر اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, چین حاصل ہوتا ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, اس کی یہ تفسیر بالکل واضح ہے. مجاہد امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جلیل القدر طالب علم ہیں, تلمیذ ہیں, شاگرد ہیں ان کے, اور امام المفسرین ہیں, اپنے وقت کے تفسیر کے امام ہیں, اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پورے قرآن کی انہوں نے تفسیر سیکھی ہے. یہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب یہ اطمینان چاہے دیکھ کر ہو, چاہے ان کا تذکرہ سن کر ہو, چاہے ان کا تذکرہ کر کر ہو, یعنی ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہی کا سبب ہے. دلوں کو چین حضور کے نام سے حاصل ہوتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, دل ان پر نثار, جان ان پر نثار, کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. حضور کی ذات یاد آ گئی, سب غم بھول گئے کہ بس دنیا میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو کیا ہوا, آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا, قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا, حضور کے صدقے میں کیا کیا نعمتیں ملی ہیں اور ملیں گی. جب بندہ یہ یاد کرتا ہے, حضور کا حسن و جمال یاد کرتا ہے, حضور کے اخلاق یاد کرتا ہے, آپ کی سیرت کو یاد کرتا ہے, تو دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق ایک دوسرے انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے غم زدہ چہرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل چہرے پہ غم طاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور گھر میں ہوتے ہیں تو پریشانیاں ہوتی ہیں، دل گھبراتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ آپ کیوں خاموش ہو؟ فرمایا کیوں خاموش ہو، ابھی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا حضور کل بروز قیامت اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے تو ہم تو نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ اعلیٰ و رفع درجے میں ہوں گے، سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ یعنی کیسی بات ہے، بندہ غور کرے کہ جنت میں داخلہ کے جہاں پر جا کے کوئی غم ہے ہی نہیں، غم ہے ہی نہیں وہاں پر، وہاں پر بھی ان کو تمنا کیا ہے کہ اگر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ ہوئی تو پھر جنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جنت میں جو مزہ آئے گا، جو لطف آئے گا، وہ ہوگا ہی اللہ اور اس کے رسول کی زیارت کے ذریعے، کہ ان کی زیارت ہے تو جنت ہے، جنت میں مزہ ہی ان کے ذریعے آئے گا. ویسے جنت میں مزہ ہی مزہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جنت کی، لیکن جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں اللہ کا دیدار اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. تو ان کی سوچ یہ ہوئی کہ جنت میں داخل ہو بھی گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جو اللہ کی بات مانے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو یہ ان افراد کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمت کی، اور ان میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، اور جب انبیاء کا تذکرہ آئے گا تو نبی الانبیاء کا تذکرہ لازمی آئے گا. نبی الانبیاء کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے افراد ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں. اور اسی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں معیت، رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری ہے. تو امام مجاہد یہ فرما رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی ہستی ذکر بھی نہیں فرمایا، فقط ذکر نہیں فرمایا، فرمایا بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی ایک ہی کہ ہم تذکرہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کریں، آپ کی باتیں کر کے ہم اپنے دلوں کو چین دیں، ایک ہے بس آپ کا تصور، آپ کا خیال آنا، آپ کی ذات، سراپا ذات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی کہ جو اطمینان والی ہے، بس آپ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک قول کے مطابق امام مجاہد فرماتے ہیں وہ اصحاب ہی، کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ وہ دلوں کو چین دیتا ہے، آپ کی ذات ہے، تو اسی طرح آپ کے صحابہ کی ذاتیں بھی ہیں، کہ ان کے ذکر سے، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے سے، ان کی مدح کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے بھی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری یہ پہلی فصل مکمل ہوئی کہ جس میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ قرآنی آیتیں لے کر آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، آپ کے کمالات کو بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر فصل ثانی شروع ہوگی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال 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 فضائل موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں محبت پیدا ہوگی. رب العزت جل وعلا ہمارے اس سبق کو، دیگر اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم اس شفا شریف کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، محبت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں، ہمارے پورے خاندان کو نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق میں